بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، اخبارات کے جائزے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، آج بھی ہم حسب معمول اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے. ناظرین، پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ ہمشہری سے. ملاحظہ فرمائیے اخبار کی اہم. ایٹمی مذاکرات کے بارے میں روس اور چین سے ایران کے مشورے جاری ہیں. افغان داعش نے ایزدی فرقے کی خواتین کی خرید و فروخت کا اعتراف کیا. کوبانی کو نجات دینا امریکہ کی اسٹریٹجی نہیں ہے، جان کیری. ناظرین، روزنامہ ہمشہری نے ایک سرخی لگائی ہے، واقعہ غدیر مذہب مخالف نظریے کی نفی میں اسلام کی مستحکم منطقی دلیل ہے. اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے کہ قائد انقلاب اسلامی نے عید غدیر کی مناسبت سے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد سے خطاب میں کہا کہ امت مسلمہ کے دشمن اسلام کو سیاست سے الگ کرنے، نیز دین کو ذاتی اور نجی مسائل تک محدود کرنے کے لیے منصوبہ بند پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے نے اس موقع پر کہا کہ واقعہ غدیر مذہب مخالف نظریے کی نفی میں اسلام کی مستحکم منطقی دلیل ہے. انہوں نے کہا کہ ہر وہ اقدام جو شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلافات کا سبب بنے، وہ امریکہ، خبیث برطانیہ اور صہیونزم کے حق میں ہوگا. امام خامنے نے کہا کہ جو بھی اسلام کا پابند ہے اور قرآن کی حکمرانی تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، اسے آگاہ ہو جانا چاہیے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت اسلام و مسلمین کے حقیقی دشمن ہیں. ناظرین، روزنامہ ہمشہری نے عالمی طاقت کے ڈھانچے میں امریکہ کی بدلتی پوزیشن عنوان کے تحت اپنا مضمون تحریر کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات.
ہمارے لیے اور ہماری پالیسیوں کے بارے میں فیصلہ امریکہ نہیں کرتا. یہ جملہ مشرق وسطی کے یا امریکہ مخالف کسی ملک کے کسی سفارتکار کا نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ سویڈن کی نئی وزیر خارجہ کا ہے، جو انہوں نے فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے سویڈن کے فیصلے پر امریکہ کے اعتراف پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے. مارگوٹ والسٹر روم نے ایک پریس کانفرنس میں امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے جواب میں کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ فلسطین کو ایک مستقل ملک کے طور پر تسلیم کرنے کے ہمارے فیصلے کو امریکہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے فیصلے امریکہ نہیں کرتا. یہ امن مذاکرات اور مسئلہ فلسطین کی صورتحال کے بارے میں سویڈن حکومت کے تجزیے پر مبنی فیصلہ ہے، اور وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہے گی. امریکی پالیسیوں کے خلاف عالمی سطح پر حال ہی میں سامنے آنے والا یہ دوسرا بیان ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ارجنٹائنا کے صدر نے بھی امریکہ کی پالیسیوں، خاص طور پر اس کی مشرق وسطی کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی تھی. دوسری طرف امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنی ایک تقریر میں شام کے سلسلے میں بعض عرب ممالک اور ترکی کی پالیسیوں پر تنقید کی تھی، اور مسلح افراد اور دہشت گردوں کے لیے اپنی سرحدیں کھلی چھوڑنے پر ان کے خلاف ناراضگی ظاہر کی تھی. اس پر ترکی، متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر عرب ملکوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا، جس کے سبب بائیڈن ان تمام ممالک کے سربراہوں سے معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے. یہ سارے سفارتی واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اب امریکہ کی عالمی حیثیت پہلے جیسی نہیں رہ گئی ہے، اور اب کوئی امریکہ کو خاطر میں نہیں لاتا. سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی بے تحاشا حمایت اس کی عالمی پوزیشن میں کمزوری کی اصل وجہ ہے. اسی طرح عالمی رائے عامہ امریکہ کی دوہری پالیسیوں سے پوری طرح واقف ہو چکی ہے، اور ہر ملک کے عوام اپنی حکومت سے سیاسی خود مختاری کی توقع رکھتے ہیں، اور یہ بھی عالمی سطح پر امریکہ کی طاقت میں کمی کا ایک اہم سبب ہے.
ناظرین، یہ تھا روزنامہ ہمشہری. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے، اور بریک کے بعد ہندوستان کے اخبارات. ناظرین ہندوستان کے اخبارات کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نئی دہلی اسٹوڈیو، جو ہمارے ساتھی پیش کریں گے ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں۔ جرمنی میں شرپسندوں نے نو تعمیر مسجد نظر آتش کر دی، 2012 کے بعد سے 81 مسجدوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ اب القاعدہ کے نام پر روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و ستم، میانمار کی حکومت کسی الزام کے بغیر بڑی تعداد میں مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر رہی ہے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی شام میں اپنی فوج داخل کرنے سے باز رہے، ایران کا انتباہ۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے غزہ کی تعمیر نو کا مسئلہ کے عنوان سے ایک اداریہ شائع کیا ہے، جس میں اداریہ کہتا ہے، قاہرہ میں اتوار کو ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں امریکہ اور یورپی یونین کا یہ اعلان کہ وہ غزہ کی تعمیر نو میں شریک ہوں گے، مثبت سمت میں کیا جانے والا اعلان ہے جس کی ستائش کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ اور دیگر ممالک امدادی مشن میں شرکت کا اعلان کرنے سے زیادہ اس بات کا اعلان کریں کہ وہ اپنی جیب خاص سے کتنی زیادہ رقم اس کار خیر کے لیے فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک امریکہ اور یورپی یونین کا تعلق ہے، ان کی بددیانتی کا اندازہ ان کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے دی جانے والی مدد سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان باقاعدہ امن معاہدے میں دشواریاں پیدا ہوں گی۔ اس بیان ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ امداد بھی محض اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان ملکوں کو انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداری کا اپنا بھرم قائم رکھنا ہے، ورنہ انہیں غزہ کے مظلومین سے کوئی دلچسپی نہیں بلکہ ان کی ساری ہمدردی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اس دورے معیار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ رویہ برقرار رہے گا، تل ابیب کی شیطنت کم ہوگی، نہ فلسطین کے مسائل حل ہوں گے۔ ناظرین، اداری آخر میں کہتا ہے، ایک بات اور، غزہ یا فلسطین کی تباہی پر خاموش رہنے اور پھر چند ماہ بعد اس کی مدد کے لیے اکٹھا ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ ممالک اسرائیلی شیطنت کو متحدہ طور پر روکنے کے جتن کریں۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ حملہ آور کو امداد دی جاتی ہے، جیسا کہ امریکہ نے غزہ اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کو مدد دی۔ آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ راشٹری سہارا کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ فلسطینی مظاہرین پر اسرائیلی پولیس کی کارروائی، لیبیا قبائلیوں میں جھڑپیں، 21 افراد ہلاک، بڑے پیمانے پر تباہی چھوڑ گیا طوفان، ہدہد سے مرنے والوں کی تعداد 2 درجن تک پہنچی۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے دوستی و اتحاد کا سنہرا موقع کے عنوان سے ڈاکٹر صالح عبداللہ کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، ہندوستان و پاکستان کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ اس سال کا نوبل امن انعام ہندوستان کے کیلاش ستیارتھی اور پاکستان کی ملالہ یوسف زئی کو مشترکہ طور پر دیا گیا۔ دراصل دیکھا جائے تو ہندوستان و پاکستان دونوں کو تقریباً ایک ہی طرح کی سماجی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام کی اکثریت آج بھی اپنی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے۔ بچوں کو اپنے اور اپنے گھرانوں کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مزدوری کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ تمام وسائل کی فراہمی کے باوجود آج بھی دونوں ملکوں میں غریب بچوں کے لیے اچھی اور بہتر تعلیم اور دیگر سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ نوبل امن انعام کے اعلان سے دونوں ملکوں کے لیے سنہرا موقع ہاتھ آیا ہے کہ دونوں ملک سنجیدگی سے غور کریں کہ وہ کس طرح باہمی اتحاد کے ذریعے غریب لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، انہیں بنیادی سہولتیں فراہم کرا سکتے ہیں، اور ان کو جو وسائل میسر ہیں اس کا استعمال عوام کی بہتری میں کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کے تعلقات دھوپ چھاؤں جیسے رہے ہیں، ان میں اکثر کبھی گرم جوشی آ جاتی ہے، کبھی سرد مہری۔ سرحد پر اس وقت فائرنگ کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، اس کو دور کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ دونوں ملک ٹکراؤ کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ٹکراؤ تباہی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ لف جہاد معاملے میں نیا موڑ، چھوٹا نکلا سارا الزام، میرٹھ کی لڑکی سے نہ زنا ہوا نہ مذہب بدلا گیا۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخاب کے لیے تشہیری مہم ختم، ووٹنگ 15 اکتوبر کو۔ جرمنی کے افغان مشن میں توسیع کا امکان۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے مہاراشٹر ہریانہ کے الیکشن کے عنوان سے ڈاکٹر محمد منظور عالم کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، مرکز میں نریندر مودی کی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد سے عوامی سطح پر جتنے اور اقدامات کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو زمینی حقائق سماجی ترقیات کے حوالے سے نہ صرف انہیں مسترد کرتے ہیں بلکہ جو صورتحال ہے اور جس کا اعتراف خود حکومت نے کیا ہے وہ اس کے برخلاف سماج کو توڑنے، بھائی چارے کو ختم کرنے اور تشدد کو بڑھاوا دینے کی ہیں۔ اب جبکہ مہاراشٹر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، وہاں کے رائے دہندگان کے سامنے یہ سوال ہے کہ وہاں ان لوگوں کو منتخب کریں جو صرف خوشنما نعروں اور وعدوں کی بات کرتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو توڑنے والوں پر نرمی کرتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بی جے پی صدر امت شاہ کے ذریعے ان فرقہ وارانہ منافرت پر مبنی بیان کی بنیاد پر جب مظفر نگر میں ان پر پولیس نے چارج شیٹ داخل کی تو یہ تاثر مل رہا تھا کہ حکومت سنجیدہ ہے اور حالات کو قابو میں رکھنے اور سماجی بھائی چارگی کو بنائے رکھنے کی ہر ممکن اقدام کرے گی، لیکن جب اس پولیس آفیسر کا وہاں سے تبادلہ کیا گیا تاکہ چارج شیٹ پر کاروائی آگے نہ بڑھ سکے تو حکومت اس کے اقدام سے اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ محمد احمد جعفری صاحب۔ ناظرین، ہم نئی دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور ایک بریک کے لیے رکیں گے، اور بریک کے بعد ایران کے اخبار کا ایک جائزہ۔ ناظرین، اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ شرق پر۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے، سامراج نے ایران سے مقابلے کے لیے داعش کی تشکیل کی ہے، قائد انقلاب اسلام۔ ایوو مورالیس تیسری بار بولیویا کے صدر منتخب۔ روسی فوج یوکرین کی سرحد سے پیچھے ہٹی۔ ناظرین، روزنامہ شرق کی ایک سرخی ہے، ایٹمی سمجھوتا یقینی ہے۔ اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے کہ صدر مملکت نے گروپ 5+1 کے ساتھ ایٹمی سمجھوتا ہونے پر یقین کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین یقینی طور پر حتمی سمجھوتے تک پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران کے سرکاری ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی توانائی کے میدان میں حتمی سمجھوتا نہایت اہم مسئلہ ہے، اور اس وقت تک ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان تمام بنیادی موضوعات پر اتفاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی سمجھوتا فریقین کی جیت کے اصول پر استوار ہوگا، اور اس وقت ایران کے ایٹمی حق کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ یورینیم کی افزودگی کے ایران کے حق کے بارے میں اب کسی قسم کی بحث باقی نہیں رہی ہے، اور تمام دنیا نے ایران کے اس حق کو قبول کر لیا ہے۔ امریکہ کا کچھ الگ سا اتحاد، ناظرین یہ عنوان ہے روزنامہ شرق کے مضمون کا، ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات۔
سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ نے مختلف طرح کے اتحاد تشکیل دینے کی حکمت عملی اختیار کی، جس نے عالمی نظام کی ماہیت میں تبدیلی کے سبب امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ایک الگ مقام حاصل کیا۔ اتحاد کی حکمت عملی عالمی تعلقات میں ایک نیا موضوع ہے، اور 90 کے عشرے سے کسی ملک یا بعض ملکوں کے خلاف کچھ ملکوں کے مشترکہ اقدام کے طور پر سامنے آیا، جو عام طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اجازت سے تشکیل پاتا ہے۔ اتحاد کی یہ حکمت عملی سر جنگ کے دوران کے دو قطبی نظام میں تبدیلی کی غمازی کرتی ہے، جس کے تحت امریکہ نے دنیا میں اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم بنانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے سابق سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ اپنی فوجی اور معاشی برتری کے سبب دوسری بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر صرف اتحاد تشکیل دے کر اپنے عالمی اہداف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ اس حکمت عملی کے ذریعے امریکہ دوسری حکومتوں کے تعاون سے، جنہیں عام طور پر ذیلی کردار دیا جاتا ہے، اپنی ایک طرفہ کارروائیوں کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عراق میں سن 1990، افغانستان میں سن 2001، اور پھر سے عراق میں سن 2003 کی جنگ میں امریکہ نے اسی قسم کے اتحاد تشکیل دیے۔ اب اس نے دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف ایک نیا اتحاد تشکیل دیا ہے۔ امریکہ کی یہ حکمت عملی اس کی خارجہ پالیسی کا ہدف ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسے وہ اپنی پالیسیوں کا جواز پیش کرنے کے ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بنابراین داعش کے خلاف تشکیل پانے والے اتحاد میں شریک ملکوں کے اہداف اور مفادات پوری طرح سے الگ ہیں اور اسی بات نے اس اتحاد کی ناکامی کے امکانات بڑھا دیے ہیں۔
ناظرین، یہاں ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پاکستان کے اخبارات۔ جی ناظرین، آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو اور ڈالتے ہیں پاکستان کے اخبارات پر ایک نظر منتہا کاظمی کے ذریعے۔
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، آپ کو آج بتاتی چلوں گی کہ پاکستان بھر میں عید غدیر آج کے دن انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور اسی مناسبت سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو بھی عید غدیر کی میں دلی مبارکباد پیش کرتی چلتی ہوں۔ تو عید غدیر کی خوشیوں کو سمیٹتے ہوئے آج کے جائزے کا ہم آغاز کریں گے روزنامہ نئی بات میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں سے۔ استعفوں کی تصدیق کے لیے اکٹھے آ جائیں، اسپیکر نے تحریک انصاف کا مطالبہ مان لیا۔ تحریک انصاف کا دھرنا جاری رکھنے، ملک گیر جلسوں کا اعلان، استعفوں کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ۔ ٹریفک پولیس کو محرم الحرام کا پلان جاری کرنے کا حکم۔ اور روزنامہ نئی بات کے ادارے کا یہاں تذکرہ کرتے چلیں گے، جس کا عنوان ہے سرتاج عزیز بنام بانکی مون۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سینیٹر سرتاج عزیز نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو خط لکھا ہے، جس میں ان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر اقوام متحدہ کے مبصرین کے کردار کو زیادہ مؤثر اور فعال بنایا جائے، تاکہ ان کے ذریعے آسانی سے اس کا تعین کیا جا سکے کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جو جھڑپیں اچانک شروع ہو جاتی ہیں ان میں پہل کون کرتا ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے نام خط میں درست طور پر یہ کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر اقوام متحدہ کے مبصرین کو زیادہ سہولتیں اور مواقع ملنے چاہیے تاکہ وہ بآسانی ذمہ داری کا تعین کر سکیں۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ 26 ستمبر کو وزیراعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرائے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کے خط کو سرکاری دستاویزات کے طور پر سیکورٹی کونسل میں تقسیم کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پورے جنوبی ایشیا میں قیام امن کو ممکن بنانے کے لیے تنازع کشمیر کا حل اب ضروری ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے مزید خطے میں 3 سے زائد جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ اور یہاں تذکرہ کریں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کا۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کا احترام کرے، مسئلہ کشمیر کے حل میں کشمیریوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے، نواز شریف۔ خواہش ہے دھرنے والے اکٹھے الیکشن لڑیں، عوام کو انقلاب کا حصہ بنائیں گے، طاہر القادری۔ وزیر اعلیٰ نے محرم الحرام میں امن قائم رکھنے، دہشت گردی سے بچاؤ کے جامع منصوبے کی منظوری دے دی۔ اور ناظرین، یہاں مزید روزنامہ نوائے وقت سے تذکرہ کریں گے ڈاکٹر علی اکبر کے تحریر کردہ تجزیے کا، جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں، تبدیلی کا تعاقب۔ ڈاکٹر علی تحریر کرتے ہیں کہ تبدیلی کی خواہش اور کاوش انسانی فطرت کا بنیادی خاصہ ہے، کوئی ایک منظر خواہ وہ کتنا ہی جاذب نظر کیوں نہ ہو، مسلسل دیکھنے سے دل اکتا جاتا ہے۔ پاکستانی قوم کا المیہ یہ ہے کہ اسے آزادی کے بعد مسلسل مایوسیوں کے مناظر دیکھنے کو ملے، ہر ایک حکمران نے اس کے خوابوں کی تعبیر کا دعویٰ تو کیا، مگر حوث اقتدار نے ان تمام سیاسی اور عسکری حکمرانوں کو مصلحتوں کی بیڑیوں میں جکڑے رکھا۔ دوسری جانب تالے آزماؤں نے ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت اور ان کی ذہانت و قابلیت سے خائف ہو کر انہیں راستے سے ہٹانے کا جو منصوبہ بنایا، وقتی طور پر اس میں کامیابی تو مل گئی، اور پاکستان کے مقبول عالمی شہرت کے حامل سیاستدان کو پھانسی پر لٹکا کر ایک اشرا ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کر حکومت بھی کی، مگر ملک ہیروئن سے لے کر کلاشنکوف کلچر اور مذہبی فرقہ پرستی کے طوفانوں میں گھر گیا۔ اسی دور میں بیرونی قرضوں کا بھی آغاز ہوا، جو آج ملک کی بدحال معیشت کا سب سے بڑا سبب بن چکا ہے۔ اصولی سیاست کی بجائے اقتدار کی خیرات حاصل کرنے والے موقع پرستوں نے مفاداتی سیاست کا کلچر عام کر دیا۔ الغرض، آج جب دنیا کے ہر خطے میں مثبت تبدیلی آ رہی ہے، تو ایسے میں اب پاکستانی قوم بھی اگر وطن عزیز میں تبدیلی کے خواب دیکھ رہی ہے تو یہ اس کا پیدائشی اور فطری حق ہے۔ ڈاکٹر علی مزید لکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یو این او میں خطاب کے لیے امریکہ جائیں یا امدادی سامان تقسیم کرنے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں، ہر جگہ گو نواز گو کی آوازیں ان کا تعاقب کر رہی ہیں۔ پاکستان کے عوام پر دھرنوں کے قائدین نے روایتی نظام کو چیلنج کر کے یہ غیر معمولی احسان کیا ہے کہ انہیں کھوٹے کھرے کی تمیز سکھا دی ہے اور جمہوریت کی حقیقت سمجھا دی ہے۔ حکومتی ایوانوں کے لیے تبدیلی کے تعاقب اور ان کی سماعتوں کے لیے گو نظام گو کا نعرہ تلخ صحیح مگر یہ تبدیلی کی بہت واضح علامت ہے اور پاکستان کے مستقبل پر اس کے مثبت نتائج ضرور مرتب ہوں گے۔ یہاں مزید احوال جانتے چلیں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی چند اہم خبروں کا۔ صوبوں کو محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی ایڈوائز جاری۔ کراچی جیل سے سرنگ کے ذریعے دہشت گردوں کو چھڑانے کا منصوبہ ناکام، پانچ ملزمان گرفتار۔ سیاسی جرگے کی آج وزیراعظم سے ملاقات متوقع، درمیانی حل کا فارمولہ پیش کرے گا۔ اور پروگرام کے آخر میں شامل کریں گے تنویر قیصر شاہد کے تحریر کردہ تجزیے کو، جس کا عنوان ہے پاک ایران تعلقات، اقبال اور کلامی صوفیاء اعظم۔ تنویر تحریر کرتے ہیں کہ پشاور میں متعین ایرانی قونصل جنرل جناب حسن درویش ون نے پشاور پریس کلب کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کی تاریخ، ثقافت، دین، سیاست اور دشمن ایک ہے۔ دونوں ممالک دوست اور برادر ہمسایہ ہیں، ان کی ہزاروں کلومیٹر سرحد مشترکہ ہے، دونوں کے درمیان بہتر تعلقات ہی ہم دونوں برادر اسلامی ممالک کے لیے مفید ہیں۔ تنویر لکھتے ہیں کہ جناب حسن درویش ون کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے حقیقی بنیادوں پر اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ برا ہو عالمی شاطروں اور فرقہ پرستوں کا جو پاک ایران تعلقات میں رخنا ڈالنے اور تلخیاں پیدا کرنے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں اور سازشیں بالعموم ناکامی کا منہ دیکھتی ہیں۔ ہم عالمی شاطروں کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں اگر ہمارے حکمران خود کو اور اپنے عوام کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے اکابرین ایران سے کس قدر گہرا انس رکھتے رہے اور ایرانی زبان، ثقافت، تہذیب اور علوم و فنون ان کے دل کے کتنے قریب تھے۔ ایران کے حوالے سے ہمارے ان سیاسی اکابرین میں شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال سر فہرست حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایران کبھی دیکھا تو نہیں تھا، لیکن وہ ایران سے عشق کرتے تھے۔ ایرانی زبان میں انہوں نے بیشتر شاعری کی اور ایرانی کلچر کی وہ ہمیشہ سے ہی تعریف کرتے رہے۔ تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ 1910 میں علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ ایران کی فتح سے مسلمان بھی مالا مال ہو گئے، مطلب یہ کہ ایرانی تہذیب اتنی ترقی یافتہ اور ایران علم و فضل میں ایسے اوج کمال کو پہنچا ہوا تھا کہ اس کی فتح سے اسلام اور مسلم تہذیب کو ان گنت فائدے پہنچے۔ اور تنویر قیصر شاہد اپنے تجزیے کے اختتام میں مزید لکھتے ہیں کہ ایرانی قونصل جنرل محترم حسن درویش ون نے خطاب کرتے ہوئے بجا کہا تھا کہ ماضی قریب میں دنیا کے اس خطے میں جتنی بھی اسلامی کتابیں لکھی گئیں ان میں نصف سے زائد فارسی زبان میں تھیں۔ ان تصنیفات نے برصغیر کے کونے کونے میں اسلامی تعلیمات اور قابل فخر اسلامی تہذیب کا پیغام بھی پہنچایا۔ تاہم اسی تقریب سے خانہ فرنگ ایران پشاور کے ڈائریکٹر جنرل علی یوسفی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام فارسی سے نہ آشنا اور نہ بلند رہ ہی نہیں سکتے۔ پاکستان کے قومی شاعر حضرت اقبال کا نصف سے زائد کلام اسی زبان میں ہے۔ اسی خوبصورت علمی تقریب میں دوسری جانب مزید پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رسول جان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں فارسی زبان کی عظمت کو سلام اور اس سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے صوفیاء کرام اور صوفیانہ کلام سے گہری محبت ہے اور ہمارے عظیم صوفیاء کرام نے فارسی ہی کو ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اب یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ منتہا کاظمی۔ اسلام آباد اسٹوڈیو کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے۔ اور ناظرین اب آئیے ملاحظہ فرمائیے عالمی میڈیا سے منتخب کیے گئے کارٹون۔